الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد للہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے۔ اس سے قبل الحمدللہ عز و جل ہم قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ مبارک و معتبر کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس سبقا سن چکے ہیں، اور اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سارے گوشوں پر، پہلوؤں پر گفتگو کی گئی، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بھی بیان کیے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی بیان کیے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شمائل عادتیں بھی ذکر کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا وہ سلسلہ، ہمارا وہ درس بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب جو کتاب ہماری شروع ہوا چاہتی ہے، یہ بھی انتہائی بابرکت کتاب، مقبول کتاب ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک اس کتاب کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا ہے، اس کتاب کو پڑھنے والا ہے، گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زندگی کو دیکھنے والا ہے کہ امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق، یعنی آپ کے طریقہ کار کے متعلق، آپ کے شمائل، آپ کی عادات کے متعلق ایک جامع کتاب تصنیف فرمائی ہے، جس کا نام الشمائل المحمدیہ ہے۔ انشاءاللہ تفصیل آتی ہے، اس کتاب کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ کتاب شمائل ترمذی کے نام سے معروف ہے، اصل اس کتاب کا نام الشمائل المحمدیہ ہے، یعنی محمد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، اور شمائل یہ عادات، خصائل، اخلاق کو بولتے ہیں، عادتوں کو بولتے ہیں۔ کتاب کے شروع کرنے سے قبل کچھ بنیادی باتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق کوئی بھی بات ہو، وہ تین امور میں سے کسی ایک امر کے اوپر، تین باتوں میں سے کسی ایک بات پر مشتمل ہوگی، یا تو وہ معجزات سے تعلق رکھے گی، یا وہ اخلاق سے، شمائل سے تعلق رکھے گی، یا وہ خصوصیات سے، خصائص سے تعلق رکھے گی۔ معجزہ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اظہار نبوت فرمائیں تو اپنی نبوت کے دعوے کی سچائی پر ایسا کام وہ پیش کرتے ہیں اسی بات وہ بتاتے ہیں، ایسا کام دکھاتے ہیں کہ جو عادت نہیں ہوتا، خرق عادت جو کام ہوتا ہے، خلاف عادت جو کام ہوتا ہے، اظہار نبوت پر، اپنی نبوت کی سچائی کے دعوے پر جب اس طرح کا کام وہ پیش کرتے ہیں تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ سراپا معجزہ تھی۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی، واضح دلیل آ چکی۔ برہان کا ایک معنی علماء نے معجزہ کیا، اور یہاں برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہم اگرچہ کہ شفا شریف کے درس کے دوران بھی کر چکے ہیں، لیکن برکت کے لیے دوبارہ اس حوالے سے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں، بعض علماء نے اس کی تعداد بیان کی، اور قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن کو جب آپ کا معجزہ بیان کیا کہ قرآن علماء کے مطابق آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے، وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، تو قرآن کی ہر آیت کے اندر معجزہ رکھا گیا ہے، ہر آیت عاجز کرنے والی ہے، اس کے اندر طرح طرح کے معجزات موجود ہیں۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے گا تو ہر آیت کئی معجزات کے اوپر مشتمل ہوگی، تو اس لحاظ سے ہزاروں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہوں گے۔ کہ اگر آپ ایک ایک آیت کے اندر دو دو تین تین بھی معجزے مانیں گے تو یہ کئی ہزار معجزات پر مشتمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے قرار پائیں گے۔ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں وہ 3000 ہیں۔ 3000 معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی جو زندگی تھی اس میں وقوع پذیر ہوئے، آپ نے لوگوں کے سامنے ان کا اظہار فرمایا، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے معجزات کی، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس لیے کہ معجزات کا جو ظہور ہوا وہ 40 سال کی عمر کے بعد ہوا، جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد سے آپ تقریباً 23 سال تک دنیا میں تشریف فرما رہے، ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں رہے، تو 23 سال کی زندگی کے اندر 30000 معجزات کو آپ لے کے جائیں گے تو ہر دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی معجزہ یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہوتا تھا۔ اس قدر معجزات اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا جسے اکابر ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا الخصائص الکبریٰ اور دیگر کتابوں کے اندر، اسی طرح امام قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الشفاء میں نقل کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو جو معجزہ دیا اس کی مثل یا اس سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ معجزہ، ٹھیک ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے کہ اظہار نبوت کے بعد اپنی نبوت کی سچائی پر، دعوی نبوت کی سچائی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خلاف عادت، عام طور پہ جو کام عادت نہیں ہوتا وہ پیش کرتے ہیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بن باپ پیدا ہوئے، یہ آپ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو ایک فضیلت عطا کی گئی، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو اصطلاحاً معجزہ نہیں کہا جاتا، یہ معجزہ نہیں کہلاتا۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا، اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، نہ آپ کے والد نہ آپ کی والدہ، یہ آپ کا شرف ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی، لیکن اصطلاحاً اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ تو جو معجزات ہیں اس کے باب میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نبی کو جو معجزہ دیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثل یا اس سے بہتر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو ارشاد فرمایا کہ مردوں کو زندہ کرنا ایک عظیم معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے, لیکن وہ مردے وہ ہوتے تھے کہ جن کے اندر جان ہوا کرتی ہے, جو بول سکتے ہیں, جو گفتگو کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں مردہ بکری کو زندہ کیا, جہاں آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض کے بچوں کو زندہ کیا, اور جو واقعات اس طرح کے موجود ہیں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درختوں کو زندگی عطا فرمائی, پتھروں کو زندگی عطا فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے. تو ہمارے علماء کا یہ اسلوب, یہ طرز رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو بیان فرماتے ہیں, ان کی عظمتوں کو بیان فرماتے ہیں, اور اس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علی الاطلاق فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جس سے ان نبی کا مقام و مرتبہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. یوں بیان نہیں ہوتا کہ جس سے نعوذ باللہ کسی دوسرے نبی کی توہین کا شائبہ بھی ہو, تنقیص کا, تحقیر کا, کمی کا کوئی شائبہ یعنی شبہ بھی پیدا ہو, اس انداز میں فضیلت بیان نہیں کی جاتی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا ایک حصہ, ایک پارٹ یہ معجزات کے اوپر مشتمل ہے. اس پر علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی اپنی کتب کے اندر واقعات اور اس کی اقسام بیان کی کہ کیسے کیسے معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے صادر ہوئے. درختوں کے ساتھ آپ کے معجزے کیسے تھے, پتھروں کے ساتھ آپ کے معجزے کیسے تھے, کھانے میں کثرت ہو جانا اس کے معجزات کیسے تھے, پانی کے اندر کثرت ہو جانا اس کے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تھے, مختلف طرح کے معجزات, مختلف افراد کے ساتھ معجزات, اس کو علماء نے اپنی کتب کے اندر جہاں سیرت کی تفصیلی کتابیں لکھی گئیں اس میں بیان کیا گیا. جیسے مدارج النبوہ میں شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک مکمل فصل ذکر کی معجزات کی, اسی طرح قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفا کے اندر معجزات کی فصل نکل کی, اور بعض علماء نے مستقلاً کتابیں, پوری پوری کتابیں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات پر تحریر فرمائی. جیسے مثال کے طور پر عنایت اللہ کا قربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فقط معجزات کے اوپر کتاب تحریر فرمائی. فقی الاثر مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے البرہان کے نام سے کتاب تحریر فرمائی جس میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ ہے, کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے. یوں ہی امام محمد بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حجت اللہ علی العالمین میں کثیر معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تحریر فرمائے ہیں. یہ پہلا موضوع ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں معجزات سے تعلق رکھتا ہے. دوسری بات جو علماء نے بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے خصائص, خصوصیات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں, آپ ہی کو عطا کی گئیں, دوسرے کسی کو عطا نہیں کی گئیں. ایک حدیث پاک میں یہ پانچ چیزیں بیان کی کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا نہیں کی گئیں. ارسلت الی الخلق کافہ, کہ مجھے پوری کی پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تو وہ کسی ایک قوم کے پاس, ایک گروہ کے پاس نبی بن کر آتے, ایک مخصوص دائرہ ہوتا تھا جس میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آتے تھے, ان کی دعوت وہاں تک محدود ہوا کرتی تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا گیا. جن و انس, انسان اور جنات یہ مکلف ہونے کے اعتبار سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کر آئے اس کے یہ مکلف ہیں, اس پر عمل کریں گے، اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، جبکہ ملائکہ اور دیگر جو مخلوقات جن کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ ان کو شرف عطا کرنے کے لیے کہ ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت والی غلامی کے اندر آنا نصیب ہو، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. یہ حضرات فرشتے ہو گئے یا جمادات ہو گئے، یہ مکلف نہیں، شریعت کے ان احکام کے مکلف نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ اس لیے بھیجا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس بات کا شرف حاصل ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اندر شمار ہو جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر یہ لوگ بھی شمار ہو جائے. یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنی جو فضیلت بیان کی، وہ یہ بیان کی کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، ہمارے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دیا گیا. میرا روب دبدبا ایک مہینے کی مسافت تک دشمن پر ڈال دیا گیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو زمین ہے اس کو طہور و مسجدہ یعنی پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا، جہاں کسی کو نماز کا وقت ملے وہ وہاں پر نماز پڑھ لے، یعنی ہمیں تیمم کی سہولت دی گئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں. اور یہ نہیں کہ ہم کسی مخصوص جگہ پر ہی عبادت کر سکتے ہیں، اگر ہمیں مسجد نہیں ملتی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جو پاک جگہ ملے اس پر نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں عطا کی گئی ہے. تو اس طرح کی خصوصیات احادیث طیبہ میں کثرت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. اس پر اجل اعظم ببرکت کتاب علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائی الخصائص الکبریٰ کے نام سے، الخصائص الکبریٰ. آپ نے اپنی کتاب الفارق بین المصنف والسارق اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں 20 سال سے مسلسل کتابوں کی ورک گردانی کرتا آ رہا ہوں، اور اس میں سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت مجھے ملتی ہے، میں اسے ایک جگہ جمع کرتا ہوا آ رہا ہوں، جس کا نتیجہ یہ الخصائص الکبریٰ نامی کتاب کی صورت میں سامنے آیا ہے. حالانکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو کہا ہی ابن الکتب جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ کتابوں کے درمیان ہوئی تھی، اور آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کتابوں کے لکھنے کی کثرت میں آپ ایک ضرب المثل ہیں. یعنی اگر کوئی شخص بہت زیادہ کتابیں لکھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو اپنے زمانے کا سیوطی ہے، اپنے زمانے کا سیوطی ہے. اس لیے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت کے ساتھ کتابیں لکھنے والے تھے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سرعت قلم عطا فرمائی تھی، لکھنے کی سرعت الکتابت جو ہوتی ہے وہ عطا فرمائی تھی. یعنی آپ نے بعض وہ کتابیں اتنے مختصر عرصے کے اندر لکھی ہیں کہ جن کو ہم اس کے 10 گنا وقت میں بھی جا کے نہیں پڑھ سکتے. مثال کے طور پر آپ کی مشہور و معروف کتاب جلالین ہے، کہ جلالین کا جو اول حصہ ہے وہ آپ نے تحریر فرمایا، مشہور قول کے مطابق 15 پارے آپ نے تحریر فرمائے جلالین کے تفسیر کے. اس کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی جو سیرت کے اندر لکھی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 40 دن سے بھی پہلے اس پورے حصے کو لکھ ڈالا تھا، 15 سپاروں کی تفسیر لکھ ڈالی تھی. ہمیں پڑھتے پڑھتے سال گزر جاتا ہے، بلکہ زیادہ وقت گزر جاتا ہے، وہ پوری نہیں ہو پاتی. اسی طرح آپ نے حدیث کے اوپر، اصول حدیث پر ایک مجموعہ لکھا، ایک نظم لکھی جو 1000 اشعار پر مشتمل ہے، 1000 سے کچھ زائد اشعار کے اوپر مشتمل ہے، جس کو الفیت السیوطی کہا جاتا ہے. اس مجموعے کو آپ نے صرف اور صرف 5 دن کے اندر لکھا، جس میں اصول حدیث کے تمام ضوابط نظم کی صورت میں آپ نے بیان فرمائے. لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کی بات آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسی کیسی خصوصیات عطا فرمائیں جو دوسروں کے اندر نہیں ہیں، تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا بھی بحر العلوم کتب کا ماہر یہ کہتا ہے کہ 20 سال ہو گئے میں اب تک اسے جمع ہی کرتا ہوا آ رہا ہوں، یعنی یہ سلسلہ ختم نہیں، یہ ہوتا ہی رہے گا اور چلتا ہی رہے گا، اگرچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پوری ہو جائے یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ جو اجل اور اعظم ببرکت کتاب الخصائص الکبریٰ لکھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی مقبولیت عطا فرمائی کہ اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو، آپ کے خصائص کو ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق یہ کہلاتے ہیں شمائل۔ شمائل یہ شمال کی جمع ہے، اور شمال یا شمائل اس کا مطلب ہوتا ہے عادات، بہترین عادات، خصائل حمیدہ یا خصال حمیدہ، یعنی اچھی عادتیں، اچھے طریقے کار، ان کو شمائل بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں اس کو آداب بھی بولتے ہیں، اس کو اخلاق بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تیسری چیز ہے وہ ہے آپ کے اخلاق کریمہ، آپ کی عادات مبارکہ، آپ کے شمائل، ٹھیک ہے۔ یہاں علماء نے بہت خوبصورت بات یہ ارشاد فرمائی جو مشہور و معروف بھی ہے ایک طرح سے، کہ کسی انسان سے جو محبت کی جاتی ہے وہ تین وجوہ پر ہوتی ہے، بنیادی اعتبار سے تین وجہ بنتی ہیں۔ یعنی جو کتاب ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات پر ہے، آپ کے شمائل پر ہے، لیکن ابتدا میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حلیے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عضو مبارک کو، آنکھ مبارک کو، ناک مبارک کو، کان مبارک کو، ہونٹ مبارک کو، آنکھوں کے اندر کے حصے کو، بال مبارک کو، ہاتھ مبارک کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ مبارک کی نرمی، پکڑتے وقت گرفت کی مضبوطی، قدم کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، جب اٹھتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، رہتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، چلتے تھے اس وقت کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کہ جو اعضاء مبارک ہیں ان کی تشریح و توضیح کی ہے۔ اب یہ کیوں کی ہے، حالانکہ جو شمائل ہیں، جو عادات ہیں، وہ آگے چل کے آتے ہیں اس کے جس پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، جن کی اکثر باتیں وہ ہیں کہ جو عمل کے لیے ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو رائج کریں گے۔ اس کو جو بیان کیا ہے اس کے بہت خوبصورت نکات علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخصیت سے جو محبت کی جاتی ہے اس کی بنیادی اعتبار سے تین وجہ بنتی ہیں۔ سب سے پہلی عام طور پہ جو چیز ہوتی ہے وہ کسی کا حسن و جمال ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، ظاہری خوبصورتی، کہ جس کی بنیاد پر بندے کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو یہ طبیعت سلیمہ ہوتی ہے کہ جو اس سے محبت کرتی ہے اس کی طرف مائل ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بے جان چیز ہو، ہر خوبصورت چیز بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال، یہ انشاءاللہ جب کتاب شروع ہوگی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسا بے مثال تھا، ٹھیک ہے، کہ مطلقاً، یعنی کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ کی صفات بیان ہوتی تو آخر میں یہ الفاظ ہوتے کہ یقول ناعتہ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ آپ کی صفات کو بیان کرنے والا ہر ایک یہی کہا کرتا تھا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا۔ یہ آگے چل کے آئے گا انشاءاللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے، بلند و بالا اخلاق سے، آپ کی سیرت طیبہ کی وجہ سے آپ سے محبت کیا کرتے تھے، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے بھی محبت کیا کرتے تھے، اور وہ ضروری ہے، وہ انشاءاللہ کتاب کی ابتدا کے اندر اس میں بحث آئے گی۔ تو پہلی چیز ہوتی ہے کسی کا حسن و جمال، خوبصورتی، کہ جس کی وجہ سے بندہ اس سے محبت کرتا ہے، اور دوسری چیز کہ جس سے بندہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا کمال، حسن و جمال، دوسری چیز اس کا کمال ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں، ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، ایسے اخلاق پائے جاتے ہیں، ایسی صلاحیتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ علمی اعتبار سے کسی کو بڑا بلند و بالا مرتبہ مقام حاصل ہے، عبادات کے اعتبار سے کسی کو بلند و بالا مقام و مرتبہ حاصل ہے، حیا اس کے اندر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، با حیا شخص ہے، یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، کمال پائے جاتے ہیں، تو بندے کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ بہت ساری ہستیاں ہیں جن کو بظاہر حسن و جمال نہیں ملا، یا ملا ہو تو ہمیں اصلا معلوم ہی نہیں ان کے بارے میں، لیکن جب ہم ان کے فضائل و کمال پڑھتے ہیں، ان کے فضائل پڑھتے ہیں، ان کے کمالات پڑھتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بڑی تعداد ہے ہماری کی جو محبت کرتی ہے، لیکن اکثریت وہ ہے کہ جن کو اصلاً امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلیے کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، ہاں کس طرح کے آپ لگتے تھے، کوئی ان میں سے اکثریت یہ بات نہیں جانتی، لیکن اس کے باوجود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت ہے، ان کے علمی کمالات کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے تصوف کی وجہ سے ان سے محبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز بنتی ہے کمال، اس میں اگرچہ کہ حسن و جمال نہ بھی ہو تو بھی بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر بظاہر دیکھا جائے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ تو حبشہ کے رہنے والے تھے، اور وہاں پہ عمومی طور پر جس طرح کا رنگ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بندے کو اپنی طرف راغب کرے، ٹھیک ہے، اٹریکٹ کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن کون ہوگا کہ جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا ہوگا، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر کتنی ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خادم خاص بننے کی سعادت حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو کمال کی وجہ سے، اوج کی وجہ سے، بلندی کی وجہ سے، اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، اور یہ چیز جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر دیکھتے ہیں تو سب سے بڑھ کر ہمیں نظر آتی ہے کہ کوئی بھی شخصیت کتنی ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رفیہ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی، کہ جو اخلاق، جو عادات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق تو بڑے اعلیٰ ہیں، آپ ان اخلاق پر پوری طرح قادر ہیں، آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طبیعت کے اندر اعلیٰ اخلاق رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے گرد پروانوں کی طرح گھومتے ہیں، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، طبیعت کے سخت ہوتے اور سخت گفتگو کرنے والے ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، لیکن چھٹتے نہیں ہیں، آپ کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، بلند و بالا ہیں۔ تو اخلاق کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ۔ تیسری چیز یہ احسان کہلاتی ہے، حسن و جمال ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، اور تیسری چیز احسان ہوتی ہے۔ نہ بندے کے اندر حسن ہے، نہ کوئی خاص صلاحیت ہے، لیکن وہ ہمارے پر احسانات کرتا ہے، بھاگ بھاگ کر ہمارے کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھلائیاں کرتا ہے، ہم سے تکالیف کو دور کرتا ہے، ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، خوشیاں پہنچانے کی ہمیں کوشش کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، تو پھر فطرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز بھی بدرجہ اتم سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر دنیا میں تشریف آوری سے لے کر جنت میں داخلے بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانیاں اس امت پر رہی ہیں. پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہیں، ہاں سجدے میں سر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا ہے، امتی امتی. ٹھیک ہے، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ پر رکھتے ہیں کہ ہل رہے ہیں، تو آواز آتی ہے امتی امتی. ٹھیک ہے، قبر میں تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں کہ لم ازل انادی فی قبری امتی امتی، کہ قیامت تک ہمیشہ اپنی امت کو پکارتا رہوں گا. قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ایک ہی ہوگی کہ آپ کی امت بخشید ہے. سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، اور جنت الفردوس میں بھی آپ کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ سب سے بلند ہوگا. امام سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ الابریز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے اپنے بلند و بالا مقام سے جنت میں اپنے امتیوں کے پاس تشریف لائے کریں گے. یعنی ابتدا سے انتہا تک، زندگی دنیاوی ہو یا اخروی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس امت پر رؤوف الرحیم ہے. اسی لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو کمال کمال مہربان ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے. اچھا، جو پہلی بات ہم نے بیان کی تھی، تین چیزیں کہ تین باتوں پر مشتمل ہوتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جتنی بھی آپ کی سیرت ہے، یا تو وہ معجزات پر مشتمل ہوگی، یا وہ خصائص پر مشتمل ہوگی، یا وہ شمائل پر مشتمل ہوگی. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو دلائل کہا جاتا ہے، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو دلائل کہا جاتا ہے. اس موضوع پر بہترین کتاب امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوہ کے نام سے لکھی ہے، جس میں ان تینوں چیزوں کو آپ نے جمع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ تین چیزیں جو ہم نے محبت کے اعتبار سے بیان کی، تو بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، اب اس کے حسن و جمال ہی سے محبت کر رہا ہے، تو یہ محبت اس کو اتباع پر ابھارتی ہے، پیروی پر ابھارتی ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے، اس کی اتباع کرے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کرنا ہو، آپ کے شمائل کو بیان کرنا ہو، اخلاق کو بیان کرنا ہو، آپ کی شفقت و مہربانی کو بیان کرنا ہو، ان تمام کا بنیادی مقصد علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ انسان کے، مسلمان کے دل میں محبت پیدا ہو، اس کی محبت کے اندر اضافہ ہو، اور محبت میں اضافے کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا، آپ کے شمائل پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی عادتوں پر عمل کرنا، یہ مقصد اصلی ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شمائل محمدیہ، شمائل المحمدیہ المعروف شمائل ترمذی، اس میں ابتدا آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک سے کی ہے کہ جب بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو پڑھے گا، سنے گا، تو اس کے دل کے اندر مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور وہ یہ چاہے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو. اور امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ، آپ کے شمائل کو بیان کرنے کے بعد آخر میں جو باب باندھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کا باندھا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوگی تو وہ حق ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو تو پتہ کیسے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تو وہ پہلے ہی بیان کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اس طرح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ اس طرح ہے، اور آخر کے اندر جا کے بیان کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جب بھی دیکھیں گے حق ہی دیکھیں گے، کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا. لیکن پتہ کیسے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے؟ تو وہ پہلے ہی حلیہ مبارکہ بیان کر دیا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ ہے. شمائل یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں، سیرت ہیں، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی کیا فوائد ہیں، اس پر جو سیرت کی کتابیں لکھنے والے ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. بھئی شمائل ترمذی ہو یا دیگر کتابیں ہوں، ان کو کیوں پڑھا جائے، کیوں سنا جائے. ان میں سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ واجب ہے، یعنی فرض ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے. اور اس ایمان کے اندر جتنی قوت زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی اس کے لیے مفید ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی، آپ کی عادت کی جو معرفت ہے، جو پہچان ہے، اس کے بارے میں جتنی معلومات ہوتی جاتی ہے بندے کے ایمان کے اندر اتنی ہی پختگی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس پر دیکھیں کہ جس نے جتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابتدا میں صحبت اٹھائی وہ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، آپ بغیر کسی حیل و حجت کے ایمان لے کر آ گئے. اس لیے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو اچھی طریقے سے جانتے تھے. تو جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، آپ نے ایمان کا اعلان فرما دیا کہ میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں. مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری ایمان لے کر آ گئے. سیدتنا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، آپ فوراً ایمان لے کر آ گئے. تو اس لیے کہ اخلاق کی، عادات کی جو معرفت ہوتی ہے، جو پہچان ہوتی ہے، جو معلومات ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ابھارتی ہے کہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے. اسی لیے آپ کی جو صفات ہیں ابتدا میں ہی بیان ہوگا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک دیکھتا وہ مبہوت ہو جاتا تھا، ہیبت کے اندر آ جاتا تھا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روب و دبدبہ ہوتا تھا وہ اس پہ طاری ہوتا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا تھا. آپ کی عادات، آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ محبت کرنے لگتا تھا. شخصیت ایسی تھی کہ جو بندے کو روب کے اندر لے، دبدبے کے اندر لے، لیکن اخلاق کریمہ اتنے پیارے تھے کہ بندہ محبت کرنے لگ جاتا تھا. تو جیسے جیسے اخلاق کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے اخلاق بندے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معلوم ہوتے رہتے ہیں، ویسے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کا ایمان اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے. یہ ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. یعنی زندگی گزارنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آئیڈیل ہے. جو اپنی زندگی دنیا کے اعتبار سے اچھی کرنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی آخرت کے اعتبار سے اچھی کرنا چاہتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر بندہ چلے گا کیسے؟ تو اس چلنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ یا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست زیارت کرنے والا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کی ولادت ہوئی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا. جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کی خوش نصیبی تھی، ان کی یہ سعادتیں تھیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ وہ لائیو براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ رہے تھے، تو اس پر عمل کرنا. اب جو دوسرا بعد میں آیا، وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کار پر زندگی گزارے، تو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر صحابہ کرام علی مردوان کا ہم پر بہت عظیم احسان ہے۔ آپ صحابہ کرام علی مردوان کی اس خوبی کو اور ان کے اس احسان کو کبھی نہیں بلا سکتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا مطالعہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو بغور دیکھا اور آگے امت کے سامنے بیان کر دیا۔ ورنہ میں یہ بات کئی مرتبہ بیان کرتا آیا ہوں کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت ہم پڑھنے جائیں تو ان کی سیرتیں اگرچہ اعلیٰ ترین سیرتیں تھیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اعلیٰ اخلاق والے آئے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ان انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق اپنی جگہ، لیکن ان کے اخلاق کی معلومات کیسے ہو؟ معلومات نہیں، چند باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ مشہور انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے بھی اگر ہم حالات پڑھنا چاہیں، ان کی بھی سیرتیں پڑھنا چاہیں تو چند باتیں ملیں گی، چند واقعات ملیں گے، باقی ہر پہلو ان کی زندگی کا یہ ہمارے سامنے نہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تبارک و تعالی نے سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا اور امت کے سامنے بیان کر دیا۔ یعنی ایسی باتیں کہ جن کی طرف عام طور پر لوگ متوجہ نہیں ہوتے، ان کو بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا اور اس کو بیان کیا کہ بال مبارک کتنے تھے، کسی نے کہا آدھے کان تک جو اس نے دیکھے، کسی نے کہا پورے کان تک، کسی نے کہا نہیں جی کندھوں کو چوم لیا کرتے تھے، چھو لیا کرتے تھے، آنکھیں کیسی تھی تو آنکھ کا ایک ایک حصہ بیان کیا، ہاں چلتے تھے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا لگتا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی میں نے بیان کیا کہ قدم اٹھتا تھا تو اس وقت قدم کی کیفیت کیا ہوتی تھی، قدم رکھتے تھے تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی تھی۔ اس چیز کا صحابہ کرام علی مردوان نے مطالعہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غضب میں تشریف لاتے، جلال آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو درمیان میں رگ ابھرا کرتی تھی، اس کا صحابہ کرام علی مردوان نے مطالعہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناک مبارک تھی اس کے پاس نور کا حالہ رہتا تھا، نور کا دائرہ رہتا تھا جس کی وجہ سے بلند ناک محسوس ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک دانت تھے اس میں ایک طرف معمولی سا ایسا خوبصورت گیپ تھا کہ جس سے نور نکلا کرتا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والیانہ عشق تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر جو عمل کرنا ہوتا تھا، اس کے لیے وہ باتیں تو اپنی جگہ کی جس پر عمل کرنا ہے، وہ چیزیں کہ جو آپ کے جسم اقدس سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اب ہمارے لیے جو چیزیں بیان کی گئیں، ایک تو ہے عمل کے اعتبار سے جو ہمارے اختیار کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زہد و تقویٰ ہے اسے ہم نے اس طریقے کار کو اختیار کرنا، اگرچہ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن معاشرت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور دوسری وہ چیزیں آپ کی سیرت میں بیان کی گئیں کہ جس پر انسان کو اختیار نہیں، حسین و جمیل ہونا، خوبصورت ہونا، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جیسا عطا فرمایا، لیکن یہ چیزیں اس لیے بیان فرمائی کہ جب سیرت کو پڑھیں گے محبت پیدا ہوگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شوق پیدا ہو، اور خواب میں دیکھیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان بھی ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں امام ترمذی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ کئی کتابیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ کے آداب پر لکھی گئیں، طریقے کار پر لکھی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب الشمائل المحمدیہ کو اللہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی، اور علماء نے اس کتاب کا بڑا اہتمام کیا، یعنی عرصہ دراز سے علماء اس کتاب کو اپنی اپنی مجالس کے اندر، اپنے اپنے اجتماعات کے اندر پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، سامنے پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی ختم کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کو پڑھنے کے اعتبار سے اور شروحات کے اعتبار سے کہ علماء نے اس کتاب کی کثرت کے ساتھ شروحات لکھی, علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ حافظ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑے بڑے اجلہ ائمہ نے اس کتاب کی شروحات لکھی ہیں جس میں اس کے مضامین کو بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کو پڑھیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں برکت حاصل ہو. اس کتاب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان میں تقریباً 56 باب باندھے ہیں, 56 چیپٹر ہیں اس کے اندر, 56 حضور علیہ السلام کے خصائل کے اوپر, آپ کی عادات کے اوپر, آپ کے شمائل پر, اور اس میں تقریباً 415 احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہیں. تو انشاءاللہ اس کا درس ہمارا جاری رہے گا. آج کے سبق میں تو فقط امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے مقدمے کے طور پر ہم نے کچھ باتیں بیان کی ہیں. انشاءاللہ اگلے جو درس ہوں گے اس میں باقاعدہ اس کتاب کی ہم ابتدا کریں گے, اس کو شروع کریں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیا ہے اسی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ابتدا ہوگی. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف محدث ہیں. سن 209 یا 210 کے قریب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی, اور سن 279 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا. اور امام بخاری, امام قتیبہ بن سعید, امام مسلم, امام ابو داؤد وغیرہ جیسے اجلہ ائمہ کے آپ شاگرد ہیں, اور سیاہ ستہ جو احادیث کی مشہور کتابیں ہیں, امام بخاری کی جامع صحیح, صحیح بخاری جس کو کہا جاتا ہے, صحیح مسلم, سنن ابی داود, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی. تو یہ جامع ترمذی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انہی کی اور کتابیں بھی ہیں, علل صغیر, علل کبیر, کتاب الزہد, اور آپ کی جامع ترمذی کے بعد جو مشہور و معروف کتاب ہے وہ یہی الشمائل المحمدیہ نامی کتاب ہے. اگرچہ کہ آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی شمائل پر کئی کتابیں لکھی گئیں, لیکن اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک منفرد مقبولیت عطا فرمائی ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم بھی حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی الفت و محبت ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے, اور اس میں ہر روز ہر لمحہ اضافہ نصیب فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے ہمیں, ہمارے سارے خاندان کو بالخصوص, اور ساری امت کو اللہ تبارک و تعالی حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.